السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دنیا میں جب سے دنیا قائم ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کے لیے بے شمار نبی بھیجے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی قوموں کے لیے شریعت لے کر آئے. جو کتاب ان پر اتری اس کے احکام انہوں نے اپنی قوم کو بتائے. کچھ ان نبیوں کی پیروی میں بھی تھے جو اسی شریعت کو آگے چلانے والے تھے. تو بہرحال نبیوں کا یہ سلسلہ اپنی اپنی قوم تک محدود رہا, یہاں تک کہ انسان کامل اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا. اب اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی شریعت بھی کامل کی اور آخری شرعی کتاب قرآن کریم کی صورت میں نازل فرمائی, جس میں گزشتہ انبیاء کے تمام واقعات بھی آ گئے اور تمام شرعی احکام بھی اس میں آ گئے اور آئندہ کی پیش خبریاں بھی اس میں آ گئیں, اور تمام علوم موجودہ بھی اور آئندہ بھی ان کا بھی اس میں احاطہ ہو گیا. گویا کہ علم و عرفان کا ایک چشمہ جاری ہو گیا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ایسا چشمہ ہے جو پاک دل ہو کر اس کے سے فیض اٹھانا چاہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا, وہ تقویٰ میں آگے بڑھے گا, وہ ہدایت پانے والوں میں بھی شمار ہوگا. کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور تقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے فیوض و برکات کا در ہمیشہ جاری ہے، اور وہ ہر زمانے میں اسی طرح نمایاں اور درخشاں ہے جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا۔ تو یہ دعویٰ ہے جو اس کتاب کا ہے کہ اگر تم پاک دل ہو کر اس کی طرف آؤ گے، ہر کانٹے سے، ہر جھاڑی سے جو تمہیں الجھا سکتی ہے، تمہیں بچنے کی تمنا ہے، اور نہ صرف تمہیں بچنے کی تمنا ہے بلکہ اس سے بچنے کی کوشش کرنے والے بھی ہو، تو تمہارے دل میں، اور اگر اس کے ساتھ خدا کا خوف بھی ہے، اس کے حکموں پر چلنے کی کوشش بھی، اور خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خواہش اور تڑپ بھی ہے، تو پھر یہ کتاب ہے جو تمہیں ہدایت کی طرف لے جائے گی۔ اور جب انسان، ایک مومن انسان، تقویٰ کے راستوں پر چلنے کا خواہش مند انسان قرآن کریم کو پڑھے گا، سمجھے گا اور غور کرے گا اور اس پر عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ اس ذریعے سے ہدایت کے راستے بھی پتہ چلا جائے گا اور تقویٰ پر بھی قائم ہوتا چلا جائے گا، تقویٰ میں ترقی کرتا چلا جائے گا، اور قرآن کریم کی ہدایت تمہیں دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب کرے گی۔ تم اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے پیار کو پانے والے بھی ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ انسانی فطرت کو بھی جانتا ہے، اس لیے ہمیں قرآن کریم میں اس بات کی بھی تسلی دے دی کہ یہ کام تمہارے خیال میں بہت مشکل ہے، عام طور پر تمہارے یہ تمہیں خیال نہ آئے کہ اس کے احکام جو ہیں، اس میں جو حکم دیے گئے ہیں اس کتاب میں، ہر ایک کو یہ سمجھ نہیں آ سکتے، ہر ایک کے لیے ان کو سمجھنا مشکل ہے، اگر کچھ سمجھ آ بھی جائیں تو اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ تو اس بارے میں بھی قرآن کریم نے کھول کر بتا دیا کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بڑی آسان کتاب ہے، اور اس کی یہی خوبی ہے کہ یہ ہر طبقے اور مختلف استعدادوں کے لوگوں کے لیے راستہ دکھانے کا باعث بنتی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، ہدایت کے راستے تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ نیک نیت ہو کر، پاک دل ہو کر اس کو پڑھے اور اپنی عقل کے مطابق اس پر غور کرے، اپنی زندگی کو اس کے حکموں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ کوشش تو بہرحال شرط ہے، وہ تو کرنی پڑتی ہے، دنیاوی چیزوں کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ روٹی کمانے کے لیے دیکھ لیں کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کا شیوا ہی نکمے بیٹھ کر کھانا ہوتا ہے، دوسروں سے امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، یا ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیویوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ کماؤ، میں گھر میں بیٹھا ہوں۔ پیشہ ور مانگنے والے جو ہیں وہ بھی مانگنے کی کوشش اور محنت کرتے ہیں، یہاں مغرب میں بھی مانگنے والے جو ہیں بہت سارے، سارا دن باجے، ڈھول اور دوسرے چیزیں اس طرح کی لے کر سڑکوں پر بیٹھتے ہیں، پارکوں میں بیٹھتے ہیں، یہ سب کچھ اس کوشش میں ہی ہے نا کہ روٹی حاصل کی جائے۔ تو بہرحال کیا میں یہ رہا تھا، کوشش کرو گے اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی، ہدایت پانے کی، تقویٰ حاصل کرنے کی، تو پھر تمہیں اس کتاب سے بہت کچھ ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہاری نیت نیک ہے تو میں اس کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے اور کر دوں گا، بشرطے کہ تم اس کو پڑھ کر عمل کرنا کر کے ہدایت پانا چاہو. جیسا کہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّنَّا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کی خاطر آسان بنا دیا ہے، بس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. بس یہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی فطرت کے ہر اونچ نیچ کو جانتا ہے، اس کے اندر کو بھی جانتا ہے جہاں تک انسان خود بھی نہیں پہنچ سکتا. اس کو پتا ہے کہ کس شخص کی کتنی استعدادیں ہیں اور اس کی فطرت میں کیا کیا خوبیاں یا برائیاں ہیں. اس نے فرمایا کہ تم نصیحت پکڑنے والے بنو، تم اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والے بنو، صرف نام کے مسلمان ہی نہ ہو، صرف یہ دعویٰ کر کے کہ ہم نے امام مہدی کو مان لیا اور بس قصہ ختم، اس کے بعد دنیاوی دھندوں میں پڑ جاؤ. اگر اس طرح کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلانے والے ہو گئے، اور اگر نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ کو پانے کی تلاش میں ہو گئے، اس کے احکامات پر عمل کرنے والے ہو گئے، تو فرمایا کہ میں نے قرآن کریم میں انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے آسان انداز میں نصیحت کی ہے، بڑے آسان حکم دیے ہیں جن پر ہر ایک عمل کر سکتا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس میں تمام بنیادی اخلاق اور اصولوں کو واحد کا ذکر بھی آ گیا جن پر عمل کرنا کسی کم سے کم استعداد والے کے لیے بھی مشکل نہیں ہے. عبادتوں کے متعلق بھی احکام ہیں، تو وہ ہر ایک کی اپنی استعداد کے مطابق ہے. عورتوں کے متعلق حکم ہے تو وہ ان کی طاقت کے مطابق ہے. گھریلو تعلقات چلانے کے لیے حکم ہے تو عین انسان کی فطرت کے مطابق ہے. معاشرے میں تعلقات اور لین دین کے بارے میں حکم ہے تو وہ ایسا کہ ایک عام آدمی جس کو نیکی کا خیال ہے وہ بغیر اپنا یا دوسرے کا نقصان کیے اس پر عمل کر سکتا ہے. پھر جن باتوں کی سمجھ نہ آئے یا بعض لوگوں کی ذہنی استعدادوں سے زیادہ ہوں، بعض حکم ایسے ہیں، بعض باتیں ایسی ہیں، بعض گہرے عرفان کی باتیں ہیں، ان کے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ استعداد والوں کو علم دیا کہ انہوں نے ایسے مسائل آسان کر کے ہمارے سامنے رکھ دیے، اور ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ اس زمانے میں ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی توفیق ملی، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم اور عدل بنا کر بھیجا، جنہوں نے قرآن کریم کے ایسے چھپے خزانے جن کے بارے میں ایک عام آدمی پہنچ نہیں سکتا تھا جن تک، ان خزانوں کے بارے میں کھول کر وضاحت کر دی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ اور اس دعویٰ کے مطابق ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان بنایا ہے، اگر تمہیں نصیحت حاصل کرنے کا شوق ہے تو. کیونکہ بعض معارف ایسے ہیں جو ایک عام آدمی کی استعداد سے زیادہ ہیں، اس کی سمجھ سے بالا ہیں، ان کو کھولنے کے لیے فرمایا کہ میں اپنے پیاروں پر علم کے دروازے اور معارف کھولتا رہتا ہوں اور رہا ہوں. اور اس زمانے میں یہ تمام دروازے مسیح موعود و مہدی موعود پر کھول دیے ہیں، بس انہوں نے جس طرح آسان کر کے کھول کر قرآن کریم کی نصیحت ہمیں پہنچائی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ان نصائح پر عمل نہیں کرتا جن کی خدا تعالیٰ سے علم پا کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی ہے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس کی نصیحت کو آسان کر کے سمجھانے کے لیے, اپنی نصیحت کو آسان کر کے سمجھانے کے لیے اپنا نمائندہ بھیج دیا ہے. اس کی بات نہ ماننا بس بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے. اور اس کو نہ ماننے کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ جن نصائح کو اللہ تعالیٰ کی جن باتوں کو امام وقت نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر آسان کر کے دکھایا ہے اس میں یہ لوگ ایچ پہ تلاش کرتے ہیں اور بعض باتوں کو ناقابل عمل بنا دیا ہے. کچھ حکموں کو کہہ دیا کہ منسوخ ہو گئے, کچھ کو صرف قصہ کہانی کے طور پر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا تھا کہ بعض باتیں صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کو اللہ نے کامل علم دیا ہے. اور اب جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کے مطابق دین کو سنبھالنے والا ایک پہلوان آیا, حکم اور عدل آ گیا, تو ان تفسیروں کو بھی ماننا ضروری ہے جو اس نے کی ہیں. تو بہرحال ایک احمدی کو خاص طور پہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے قرآن کریم پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, غور کرنا ہے, اور جہاں سمجھ نہ آئے وہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وضاحتوں سے یا پھر انہی کے اصولوں پر چلتے ہوئے اسی تعلیم کی مزید وضاحت کرتے ہوئے خلفاء نے جو وضاحتیں کی ہیں ان کو اس کے مطابق سمجھنا چاہیے اور پھر اس پر عمل کرنا, تو تب ہی ان لوگوں میں شمار ہو سکیں گے جن کے لیے یہ کتاب ہدایت کا باعث ہے. ورنہ تو احمدی کا دعویٰ بھی غیروں کے دعووں کی طرح ہی ہوگا کہ ہم قرآن کو عزت دیتے ہیں اور اس لیے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے کہ صرف دعویٰ تو نہیں, اور دیکھے کہ حقیقت میں وہ قرآن کو عزت دیتا ہے. کیونکہ اب آسمان پر وہی عزت پائے گا جو قرآن کو عزت دے گا, اور قرآن کو عزت دینا یہی ہے کہ اس کے سب حکموں پر عمل کیا جائے. قرآن کی عزت یہ نہیں ہے کہ جس طرح بعض لوگ کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں شیلفوں میں خوبصورت کپڑوں میں لپیٹ کر قرآن کریم رکھ لیتے ہیں اور صبح اٹھ کر ماتھے سے لگا کر پیار کر لیا اور کافی ہو گیا اور جو برکتیں حاصل ہونے کی ہو گئیں. یہ تو خدا کی کتاب سے مذاق کرنے والی بات ہے. دنیا کے کاموں کے لیے تو وقت ہوتا ہے لیکن سمجھنا تو ایک طرف رہا, اتنا بھی وقت نہیں ہوتا کہ ایک دو رکوع تلاوت ہی کر سکیں. پس ہر احمدی کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ خود بھی اور ان کے بیوی بچے بھی قرآن کریم پڑھنے, اس کی تلاوت کرنے کی طرف توجہ دیں, پھر ترجمہ پڑھیں, پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر پڑھیں. یہ تفسیر بھی تفسیر کی صورت میں تو نہیں لیکن بہرحال یہ کام ہوا ہوا ہے کہ مختلف کتب اور خطابات سے ملفوظات سے حوالے اکٹھے کر کے ایک جگہ کر دیے گئے ہیں, اور یہ بہت بڑا علم کا خزانہ ہے. اگر ہم قرآن کریم کو اس طرح نہیں پڑھتے تو فکر کرنی چاہیے اور ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا وہ احمدی کہلانے کے بعد ان باتوں پر عمل نہ کر کے احمدی سے دور تو نہیں جا رہا. حضرت عبد المسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ سچ ہے کہ اکثر مسلمانوں نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا ہے، لیکن پھر بھی قرآن شریف کے انوار و برکات اور اس کی تاثیرات ہمیشہ زندہ اور تازہ بتازہ ہیں، چنانچہ میں اس وقت اس ثبوت کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے اپنے وقت پر اپنے بندوں کو اس کی حمایت اور تائید کے لیے بھیجتا رہا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ فرمایا تھا کہ انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یعنی بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. بس ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی جو کچھ ملنا ہے قرآن کریم کی برکت سے ہی ملنا ہے، اور برکت اس کے احکام پر عمل کرنے میں ہی ہے. حضرت عبد المسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ کر کامیابی ایک ناممکن اور محال امر ہے، اور ایسی کامیابی ایک خیالی امر ہے جس کی تلاش میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں. صحابہ کے نمونوں کو اپنے سامنے رکھو، دیکھو انہوں نے جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور دین کو دنیا پر مقدم کیا، تو دین کو دنیا پر مقدم کیا تو وہ سب وعدے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیے تھے پورے ہو گئے. ابتدا میں مخالف ہنسی کرتے تھے کہ باہر آزادی سے نکل نہیں سکتے اور بادشاہی کے دعوے کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گم ہو کر وہ پایا جو صدیوں سے ان کے حصے میں نہ آیا تھا. بس بچوں کو بھی قرآن کریم پڑھنے کی عادت ڈالیں اور خود بھی پڑھیں، ہر گھر سے تلاوت کی آواز آنی چاہیے، پھر ترجمہ پڑھنے کی کوشش بھی کریں، اور سب ذیلی تنظیموں کو اس سلسلے میں کہتا ہوں لیکن کوشش کرنی چاہیے، یعنی خاص طور پر انصار اللہ کو، کیونکہ یہ کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا میرے خیال میں خلافت سادسہ کے دور میں، اور اسی لیے ان کے ہاں ایک قیادت بھی اس کے لیے ہے جو تعلیم القرآن کی کہلاتی ہے. اگر انصار تو پوری توجہ دیں تو ہر گھر میں باقاعدہ قرآن کریم پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی کلاسیں لگ سکتی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اس کی مثال ایک ایسے پھل کی طرح ہے جس کا مزہ بھی عمدہ اور خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے، اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا مگر اس پر عمل کرتا ہے اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، اس کا مزہ تو عمدہ ہے مگر اس کی خوشبو کوئی نہیں، اور ایسے منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اس خوشبودار پودے کی طرح ہے جس کی خوشبو تو عمدہ ہے لیکن مزہ کڑوا ہے، اور ایسے منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ایسے کڑوے پھل کی طرح ہے جس کا مزہ بھی کڑوا ہے اور اس کی خوشبو بھی کڑوی ہے. تو یہاں اس حدیث میں یہ فرمایا کہ قرآن کریم کی وضاحت مزید یہ ہوتی ہے اس سے کہ نہ صرف تلاوت ضروری ہے بلکہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. جو قرآن کریم پڑھتے بھی ہیں اور اس پر غور بھی کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں وہ ایسے خوشبودار پھل کی طرح ہیں جس کا مزہ بھی اچھا ہے اور جس کی خوشبو بھی اچھی ہے. کیسی خوبصورت مثال ہے کہ ایسا پھل جس کا مزہ بھی اچھا ہے جب کوئی مزیدار چیز انسان کھاتا ہے تو پھر دوبارہ کھانے کی بھی خواہش ہوتی ہے. تو قرآن کریم کو جو اس طرح پڑھے گا کہ اس کو سمجھ آ رہی ہوگی، اس کو ایک قسم کا مزہ بھی آ رہا ہوگا اس میں سمجھنے سے، اور جب اس پر عمل کر رہا ہوگا تو اس کی خوشبو بھی ہر طرف پھیلا رہا ہوگا، اس کے احکام کی خوبصورتی ہر ایک کو ایسے شخص میں نظر آ رہی ہوگی. بس ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں جو تقویٰ میں ترقی کرنے والے اور راہ ہدایت پانے والے ہوتے ہیں. ان کے گھر کے ماحول بھی جنت نظیر ہوتے ہیں, ان کے باہر کے ماحول بھی پرسکون ہوتے ہیں. وہ بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں, وہ ماں باپ کے حقوق بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں, وہ صلہ رحمی کی بھی اعلیٰ معیار قائم کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہمسایوں کے بھی حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے دنیاوی کاموں کے بھی حق ادا کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جماعتی خدمات کو بھی ایک انعام سمجھ کر اس کی ادائیگی میں اپنے اوقات صرف کر رہے ہوتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے رحمان کے بندے ہوتے ہیں. ان کے بچے بھی ان کو ایک ماڈل سمجھ رہے ہوتے ہیں ایسے باپوں کو, اور ان کی بیویاں بھی ان سے خوش ہوتی ہیں, اور ایسی بیویاں کہ ایسے خاندوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتی ہیں, اپنے عملوں کو بھی ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتی ہیں, اور اس طرح ایسے لوگ بغیر کچھ کہے بھی خاموشی سے ہی ایک اچھے رائی اور ایک اچھے نگران کا نمونہ بھی قائم کر رہے ہوتے ہیں. ان کا ہمسایہ بھی ان کی تعریف کے گیت گا رہا ہوتا ہے, اور ان کا ماحول اور معاشرہ بھی ایسے لوگوں کی خوبیاں گنوا رہا ہوتا ہے. ان کا افسر بھی ایسے شخص کے فرض شناسی کے قصے سنا رہا ہوتا ہے, اور اس کا ماتحت بھی ایسے اعلیٰ اخلاق کے افسر کو کے گن گا رہا ہوتا ہے, اور اس کے لیے قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے, اور اس کے دوست اور ساتھی بھی اس کی دوستی میں فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ خوبیاں ہیں جو قرآن پڑھ کر اس پر عمل کر کے ایک مومن حاصل کر سکتے ہیں, بلکہ اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں, میں تمہیں گنوا نہیں سکتا ساری. تو جس کو یہ سب کچھ مل جائے وہ کس طرح سوچ سکتا ہے جو قرآن کریم پڑھ کر اس پر عمل نہ کرے, جب عمل کرنے کے بعد یہ سب کچھ حاصل ہو رہا ہو. اور پھر جو دوسری مثال اس میں دی کہ جو اتنی نیکی رکھتا ہے کہ گو وہ باقاعدہ گھر میں تلاوت تو نہیں کر رہا ہوتا, ترجمہ پڑھنے والا تو نہیں ہے, اس پہ غور کرنے والا تو نہیں ہے, لیکن جب بھی جمعے پر آتا ہے, درسوں پر آتا ہے, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے, وہاں قرآن کریم کی کوئی ہدایت کی بات سن لیتا ہے, تو پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ اس کا مزہ تو نہیں لیتا جو قرآن کریم پڑھنے سے اور اس کو سمجھنے سے اور غور کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے, لیکن اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس سے بھی وہ کچھ نہ کچھ حصہ لے رہا ہوتا ہے. پھر ایسے لوگ ہیں اس مثال میں جتنا بیان کیا گیا جو دنیا دکھاوے کے لیے قرآن کریم پڑھتے ہیں, تو قرآن کریم کی خوشبو تو اس پڑھنے کی وجہ سے ماحول میں قائم ہوگی, کوئی نیک فطرت اس سے فائدہ اٹھا لے گا, لیکن وہ شخص جو دکھاوے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہے, اس شخص کو اس کا پڑھنا کوئی مٹھاس کوئی خوشبو میسر نہیں کر سکتی, کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اس کو. اور پھر وہ شخص جو نہ قرآن پڑھتا ہے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے, اس نے تو فرمایا کہ منافقت ایسی بھر گئی ہے کہ جس میں نہ خوشبو ہے اور نہ مزہ ہے, نہ وہ خود فیض پا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا اس سے فیض پا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کا ایسے بننے سے محفوظ رکھے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں. راوی کہتے ہیں اس پر آپ سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ خدا کے اہل کون ہوتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے اہل اللہ اور اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. تو اہل اللہ بننے کے لیے جیسا کہ پہلی حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے قرآن کریم کو پڑھنے والے بھی بنے اور اس پر عمل کرنے والے بھی بنے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو قرآن کے ماتحت چلتے ہیں. قرآن کو چھوڑ کر کامیابی ایک ناممکن اور محال امر ہے. بس ہر احمدی کو اپنی کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ نسخہ آزمانا چاہیے. دین بھی سمجھ جائے گا اور دنیاوی مسائل بھی حل ہو جائیں گے. آج دیکھ لیں مسلمانوں میں جو لڑائی جھگڑے اور دنیا کے سامنے ذلت کی حالت ہے وہ اس لیے ہے کہ نہ قرآن پڑھتے ہیں اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں. جو پڑھتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو ظاہر ہے پھر قرآن کو چھوڑنے کا یہی نتیجہ نکلنا تھا جو نکل رہا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو قرآن شریف حقیقی برکات کا سچا چشمہ اور نجات کا سچا ذریعہ ہے. یہ ان لوگوں کی اپنی غلطی ہے جو قرآن شریف پر عمل نہیں کرتے. عمل نہ کرنے والوں میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جس کو اس پر اعتقاد ہی نہیں اور وہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام ہی نہیں سمجھتے. یہ لوگ تو بہت دور پڑے ہوئے ہیں. لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور نجات کا شفا بخش نسخہ ہے, اگر وہ اس پر عمل نہ کریں تو کس قدر تعجب اور افسوس کی بات ہے. ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جنہوں نے ساری عمر میں کبھی اسے پڑھا ہی نہیں. بس ایسے آدمی جو خدا تعالیٰ کے کلام سے ایسے غافل اور لاپرواہ ہیں ان کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ فلاں چشمہ نہایت ہی مصفیٰ اور شیریں اور خنک ہے, اس کا پانی بہت سے امراض کے واسطے اکسیر اور شفا ہے. یہ علم اس کو یقینی ہے لیکن باوجود اس علم کے اور باوجود پیاسا ہونے اور بہت سی امراض میں مبتلا ہونے کے وہ اس کے پاس نہیں جاتا. تو یہ اس کی کیسی بدقسمتی اور جہالت ہے. اسے تو چاہیے تھا کہ وہ اس چشمے پر منہ رکھ دیتا اور سیراب ہو کر اس کے لطف اور شفا بخش پانی سے حظ اٹھاتا, مگر باوجود علم کے اس سے ویسا ہی دور ہے جیسا کہ ایک بے خبر, اور اس وقت تک اس سے دور رہتا ہے جو موت آ کر خاتمہ کر دیتی ہے. اس شخص کی حالت بہت ہی عبرت بخش اور نصیحت خیز ہے. مسلمانوں کی حالت اس وقت ایسی ہی ہو رہی ہے. وہ جانتے ہیں کہ ساری ترقیوں اور کامیابیوں کی کلید یہی قرآن شریف ہے جس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے, مگر نہیں, اس کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی. ایک شخص جو نہایت ہمدردی اور خیر خائی کے ساتھ, اور پھر میری ہمدردی ہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم اور ایمان سے اس طرف بلاوے تو اسے کذاب اور دجال کہا جاتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا قابل رحم حالت اس قوم کی ہوگی. فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے تھا اور اب بھی اس کے لیے یہی ضروری ہے, وہ اس چشمہ کو عظیم شان نعمت سمجھیں اور اس کی قدر کریں. اس کی قدر یہی ہے کہ اس پر عمل کریں اور پھر دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کس طرح ان کی مصیبتوں اور مشکلات کو دور کر دیتا ہے. کاش مسلمان سمجھیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نیک راہ پیدا کر دی ہے اور اس پر چل کر فائدہ اٹھائیں. تو جب یہ دوسروں کی نصیحت ہے تو ہمارے لیے تو اور بھی زیادہ بڑھ کر ہے. ایسے لوگوں کے لیے جو عمل نہیں کرتے قرآن کریم پر, قرآن کریم میں آیا ہے کہ وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اور رسول کہے گا اے میرے رب یقین میری قوم نے اس قرآن کو متروک کر چھوڑا ہے. بس احمدیوں کو ہمیشہ فکر کرنی چاہیے, کیونکہ ماحول کا بھی اثر ہو جاتا ہے، دنیا داری بھی غالب آ جاتی ہے. کوئی احمدی ایسا نہ رہے کبھی بھی جو کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرتا ہو، کوئی احمدی ایسا نہ ہو جو اس کے احکام پر عمل نہ کرتا ہو. اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی احمدی اس آیت کے نیچے آ جائے کہ اس نے قرآن کریم کو متروک چھوڑ دیا ہو. بس اس کے لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو کمیاں ہیں ہر ایک کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی کمی تو نہیں، ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ تو نہیں دیا، تلاوت باقاعدگی سے ہو رہی ہے نہیں، ترجمہ پڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ نہیں، تفسیر سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ نہیں. متروک چھوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے حکموں پر عمل نہیں کر رہے، نہ اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں نہ بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں جب جائزہ لے ہر کوئی اپنا، تو ہر ایک کو اپنا اپنا علم ہو جائے گا، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی. ایک روایت میں آتا ہے حضرت صہیب سے مروی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کے محرمات کو عملاً حلال سمجھ لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، قرآن کریم کے جو احکامات ہیں ان پر عمل نہ کیا، تو ایسا شخص لاکھ کہتا رہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، تمہارا کوئی ایمان نہیں ہے، کیونکہ تم قرآن کریم کے حکموں پر عمل نہیں کر رہے. بس ایسے لوگوں کو جو لوگوں کے حق مارتے ہیں، ان کے حقوق غصب کر رہے ہیں، اس حدیث کو سننے کے بعد سوچنا چاہیے کہ میرا ایمان جا رہا ہے، کس طرح اس کو واپس لے کے آنا ہے. پھر ایک روایت میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ ان قریب بہت سے فتنے پیدا ہوں گے. دریافت کیا گیا کہ ان فتنوں سے خلاصی کی کیا صورت ہوگی. اے جبرائیل، فرمایا فتنوں سے خلاصی کی صورت کتاب اللہ ہے. بس جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف توجہ دیں، اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے مطالب کی طرف بھی توجہ دیں. اور جیسا کہ پہلے حدیث بیان ہو چکی ہے، اس کا مزہ بھی لیں اور اس کی خوشبو بھی پھیلائیں. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو ظاہر کر کے پڑھنے والا ظاہری طور پر صدقہ دینے والے کی طرح ہے، اور قرآن کریم کو چھپا کر پڑھنے والا خفیہ طور پر صدقہ دینے والے کی طرح ہے. بس جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ صدقہ بلاؤں اور خطرات اور فتنوں کو دور کرتا ہے، ان کو ٹالتا ہے. قرآن کریم کا پڑھنا اور اس طرح پڑھنا کہ اس کی سمجھ بھی آ رہی ہو، صدقے کے طور پر قبول ہوگا، اور اس کی برکت سے تمام فتنوں سے بھی بچا جا سکتا ہے، تمام برائیوں سے بھی بچا جا سکے گا، اور ابتلاؤں سے بھی بچا جا سکے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف دو آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں حسد یعنی رشک جائز ہے، ایسا حسد جس پہ نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ اس پہ تاریخی رنگ میں ہو، کہ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہو، اور اس کو رشک کرنے والا کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی ایسی چیز دی جاتی جو اسے دی گئی ہے تو میں بھی ویسے ہی کرتا جیسے یہ کرتا ہے. اور دوسرا شخص وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو, جس کو وہاں خرچ کرتا ہے جہاں خرچ کرنے کا حق ہے, اور اس پر رشک کرنے والا کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی ویسی چیز دی جاتی جو اسے دی گئی تو میں بھی ویسے ہی کرتا جیسا یہ کرتا ہے. پھر قرآن کریم کے پڑھنے کے بھی کچھ آداب ہیں, اس کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے تین دن سے کم عرصے میں قرآن کریم کو ختم کیا اس نے قرآن کریم کو کچھ نہیں سمجھا. بعض لوگوں کو بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہم اتنے دن میں, ایک دن میں یا دو دن میں سارا قرآن کریم ختم کر لیا, یا ہم نے اتنے منٹ میں سپارے ختم کر دیے, اتنا سپارہ ختم کر دیا. بلکہ رمضان کے دنوں میں تو پاکستان میں اور جگہوں بھی ہوگا, غیروں کی مسجدوں میں مقابلہ ہوتا ہے کہ کون جلدی تراویح پڑھاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہمارے ایک یونیورسٹی کے کارکن تھا, بڑا نمازی, نمازیں پڑھنے والا, غیر ذمہ, تو وہ بتاتا تھا کہ آج میں فلاں مسجد میں گیا, وہاں کا مولوی بڑا اچھا ہے, اس نے تو 3 منٹ میں 2 رکعت نماز پڑھا دی. اور 8 رکعتوں میں قرآن کریم کا جو ایک سپارہ تھا وہ ختم کر دیا. تو جب اسے پوچھو کہ سمجھ بھی آئی, کہ سمجھ آئی نہیں آئی, اس نے باہر پڑھ دیا تھا قرآن کریم, وہی ہمارے لیے کافی ہے. حالانکہ حکم یہ ہے کہ قرآن کریم غور سے پڑھو, سمجھ کے پڑھو, ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ایک روایت میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص قرآن مجید خوش الہانی سے اور سنوار کر نہیں پڑھتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو یہ مزید کھل گیا کہ ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ سمجھ کے پڑھنا چاہیے, اور کس طرح پڑھنا چاہیے اس کے بارے میں حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ قرآن شریف کثرت سے پڑھے, جب اس میں دعا کا مقام آوے تو دعا کرے, اور خود بھی خدا سے وہی چاہے جو اس دعا میں چاہا گیا ہے, اور جہاں عذاب کا مقام آوے تو اس سے پناہ مانگے, اور ان بدعمالیوں سے بچے جن کے باعث وہ قوم تباہ ہوئی. بلا مدد وحی کے ایک بلائی منصوبہ جو کتاب اللہ کے ساتھ ملاتا ہے وہ اس شخص کی ایک رائے ہے جو کہ کبھی باطل بھی ہوتی ہے, اور ایسی مخالفت احادیث میں موجود ہے. رسم اور بدعت سے پرہیز بہتر ہے, اس سے رفتہ رفتہ شریعت میں تصرف شروع ہو جاتا ہے. بہتر طریق یہ ہے کہ ایسے وظائف میں جو وقت اس نے صرف کرنا ہے وہی قرآن شریف کے تدبر میں لاوے. دل کی اگر سختی ہو تو اس کے نرم کرنے کے لیے یہی طریق ہے کہ قرآن شریف کو ہی بار بار پڑھے. جہاں جہاں دعا ہوتی ہے وہاں مومن کو بھی دل چاہتا ہے کہ یہی رحمت الہی میرے شامل حال ہو. قرآن شریف کی مثال ایک باغ کی ہے کہ ایک مقام سے انسان کسی قسم کا پھول چنتا ہے, پھر آگے چل کر ایک اور قسم کا پھول چنتا ہے. بس چاہیے کہ ہر ایک مقام کے مناسب حال فائدہ اٹھاوے. اپنی طرف سے الحاق کی کیا ضرورت ہے, ورنہ پھر سوال ہوگا کہ تم نے ایک نئی بات کیوں بڑھائی. خدا کے سوا اور کس کی طاقت ہے کہ کہے کہ فلاں راہ سے اگر سورہ یاسین پڑھو گے تو برکت ہوگی ورنہ نہیں. یہ بھی باتیں ہوتی ہیں کہ اس طرح سورہ یاسین پڑھی جائے تو برکت ہے, اس طرح ہوگی تو نہیں برکت. بس ہر ایک کو اس نصیحت پر عمل کرنا چاہیے, دلوں کو پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اس طرح غور اور تدبر سے پڑھنا چاہیے جیسا کہ آپ نے فرمایا. پھر ہر ایک جائزہ لے کہ کتنے حکم ہیں جن پر میں عمل کرتا ہوں. تو اگر روزانہ تلاوت کی عادت ہو اور پھر اس طرح روزانہ جائزہ ہو تو کیا دل کے اندر کوئی برائی رہ سکتی ہے؟ کبھی نہیں. یہ بھی ایک پاک کرنے کا ذریعہ ہوگا. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف اپنی روحانی خاصیت اور اپنی ذاتی روشنی سے اپنے پیرو کو اپنی طرف کھینچتا ہے, اور اس کے دل کو منور کرتا ہے, اور پھر بڑے بڑے نشان دکھلا کر خدا سے ایسے تعلقات مستحکم بخش دیتا ہے کہ وہ ایسی تلوار سے بھی ٹوٹ نہیں سکتے. جو ٹکڑا ٹکڑا کرنا چاہتی ہے، وہ دل کی آنکھ کھولتا ہے اور گناہ کے گندے چشمہ کو بند کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے لذیذ مکالمہ مخاطبہ سے شرف بخشتا ہے، اور علوم غیب عطا فرماتا ہے، اور دعا قبول کرنے پر اپنے کلام سے اطلاع دیتا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب خود بھی اور اپنے بیوی بچوں کے دلوں کو بھی اس طرح توجہ دلانے والے ہوں اور اپنے دلوں کو منور کرنے والے ہوں اور قبولیت دعا کے نظارے دیکھنے والے ہوں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انصار اللہ کے ذمہ خلافت سالسہ میں یہ لگایا گیا تھا کہ قرآن کریم کی تعلیم کو رائج کریں، قرآن کریم کی تلاوت کی طرف توجہ دیں، گھروں کو بھی اس نور سے منور کریں. لیکن ابھی بھی انصار میں بھی 100% قرآن کریم باقاعدہ تلاوت کرنے والے نہیں ہیں. جہاں تک میرا اپنا اندازہ ہے، جائزہ لیں تو یہی صورت صاحب سامنے آئے گی. اور پھر یہ ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھنے والے ہوں. تو اس لیے اس نئے سے آج انصار اللہ کا اجتماع بھی شروع ہو رہا ہے، یہ بھی ان کے پروگرام میں ہونا چاہیے کہ اپنے گھروں میں بھی اور اپنے خود بھی پڑھیں اور اپنے بیوی بچوں کی بھی نگرانی کریں کہ وہ بھی اس پر عمل کرنے والے ہوں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بار بار کہتا ہوں اور بلند آواز سے کہتا ہوں کہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنا اور سچی تابعداری اختیار کرنا انسان کو صاحب اکرامات بنا دیتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں قرآن شریف پر تدبر کرو، اس میں سب کچھ ہے، نیکیوں اور بدیوں کی تفصیل ہے اور آئندہ زمانے کی خبریں ہیں وغیرہ. بخوبی سمجھ لو کہ یہ وہ مذہب پیش کرتا ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے برکات اور ثمرات تازہ بتازہ ملتے ہیں. انجیل میں مذہب کو کامل طور پر بیان نہیں کیا گیا، اس کی تعلیم اس زمانے کے حسب حال ہو تو ہو، لیکن وہ اس زمانے کے حسب حال ہو تو ہو، لیکن وہ ہمیشہ اور ہر حالت کے موافق ہرگز نہیں. یہ فخر قرآن مجید ہی کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر مرض کا علاج بتایا ہے اور تمام کو آگ کی تربیت فرمائی ہے اور جو بدی ظاہر کی ہے اس کے دور کرنے کا طریق بھی بتایا ہے. اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو اور دعا کرتے رہو اور اپنے چال چلن کو اس کی تعلیم کے ماتحت رکھنے کی کوشش کرو. پھر آپ فرماتے ہیں قرآن شریف کو پڑھو اور خدا سے کبھی نا امید نہ ہو. مومن خدا سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، یہ کافروں کی عادت ہے. یہ کافروں کی عادت میں داخل ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں. ہمارا خدا اللہ کل شعین قدیر خدا ہے. قرآن شریف کا ترجمہ بھی پڑھو اور نمازوں کو سنوار سنوار کر پڑھو اور اس کا مطلب بھی سمجھو، اپنی زبان میں بھی دعائیں کر لو. قرآن شریف کو ایک معمولی کتاب سمجھ کر نہ پڑھو بلکہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام سمجھ کر پڑھو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کے مقام کو پہچانیں اور اپنی زندگیاں بھی سنوارنے والے ہوں اور اپنی نسلوں کی زندگیاں بھی سنوارنے والے ہوں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ہمیں نصیحت نصائح فرمائی ہیں ان پر عمل کرنے والے ہوں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله